الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. میرے محترم مکرم بھائیوں، بزرگوں، سورہ بقرہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، اور سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع کی آخری دو آیات کی تفسیر گزشتہ مجلس میں بیان ہوئی تھی، اور ان آیات کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جادو، سحر، سفلی، ٹوٹکا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ حرام ہیں، یہ کفر ہیں، ان سے دور رہنا ضروری ہے. انہی آیات سے متعلق چند باتیں ضروری وہ مناسب معلوم ہوا کہ آج بیان کر دی جائیں، اور سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا تھا بابل شہر میں، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ دونوں لوگوں کو جادو سکھائیں، سحر سکھائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہم آپ کو سحر اور جادو سکھاتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے منع ہے، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، لہذا فلا تکفر، تم خود اپنے آپ کو کفر کے قریب نہ کرو. تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت کیوں بابل میں نازل کیے گئے، اور کیوں ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ یہ لوگوں کو سحر و جادو سکھائیں. اس کو جاننے سے پہلے تمہید کے طور پہ، مقدمے کے طور پہ، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جادو اور سحر کی لوگوں کے درمیان میں بہت زیادہ اثر پیدا ہو گیا تھا، بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے تھے، اس پہ عمل کرنے لگے تھے، اور ایک طرح سے سارا کا سارا معاشرہ وہ جادوگری میں اور سحر کے اعمال میں ملوث ہو رہا تھا. اور یہ انسان کا وتیرہ رہا ہے، یہ انسان کا طریقہ رہا ہے کہ جہاں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، جہاں سے وہ کوئی سیکھتا ہے، جہاں سے اس کو کوئی نفع معلوم ہوتا ہے تو وہ اس طرف بڑے غور سے توجہ بھی شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کا احترام بھی شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کوئی مشرک اور کافر ان کو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا کہتا ہے, فلاں صاحب کی نظر کیجئے, فلاں کے نام کی نیاز کیجئے, فلاں جگہ پہ جا کے منت مانیے, اور پھر اللہ کے حکم سے ان کا وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرنے کے بجائے اس قبر, اس درگاہ, اس بابے کو, اس پیر صاحب کو مزید پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ تو بڑے باکمال ہیں اور آپ کی تو کیا ہی بات ہے اور میرا مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے. تو بالکل اسی طرح جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس کام میں مشغول ہو گئے تھے کہ ہم جادو سیکھیں, ہم سحر سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کی نالج ہو, زیادہ سے زیادہ ہم اس میں ماہر ہوں اور ہمارا سحر اور ہمارا جادو وہ ہمارے مقابلے میں کوئی اور اس کے آ نہ سکے. اس لیے لوگوں نے جادو کی تکریم بھی شروع کی تھی اور جادو کی تعظیم بھی شروع کر دی تھی, جادوگروں کے آگے پیچھے بھی ہونا شروع ہو گئے تھے اور ہر طرح سے جو سحر و جادو تھا اس کو وہ مکرم سمجھنے لگے تھے, اس کو وہ اصل میں اپنی کامیابی کا راز سمجھنے لگے تھے. جب یہ ماحول پیدا ہوا اور ہر طرف یہ گمراہی کا اثر پھیلنے لگا اور لوگ جادو ہی کو اپنی مشکلوں کا حل سمجھنے لگے اور لوگ جادو ہی کو زندگی گزارنے کا آسان طریقہ سمجھنے لگے, تو پھر وقت آیا اصلاح کا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا نظام ہے کہ جہاں گمراہی, جہاں بے راہ روی, جہاں کفر, جہاں جہل اور اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ پھر اپنے بندوں کے ذریعے سے یا اپنی مخلوق کے ذریعے سے اصلاح کے سامان کا انتظام فرماتے ہیں. جب لوگوں نے خالصتاً مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود اور خدا کہنا شروع کیا, اللہ تعالی نے ایک بندہ بھیجا جس نے آ کے سب کو سمجھایا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رسول و نبی بنا کے بھیجا اور ان میں یہ کمال تھا کہ وہ ہر قسم کے غلط باتوں سے ہٹ کے ایک اللہ اور اس کے دین کی طرف بلانے والے, خود عمل کرنے والے تھے. جب بنی اسرائیل کے اوپر بنی اسرائیل کے خلاف فرعونیوں کا اور قبطیوں کا ظلم و ستم شروع ہو گیا اور بنی اسرائیل بھی یہ خیال کرنے لگے کہ شاید یہ جو ہمارا بچڑا ہے یہ ہمارا خدا ہے, یا بت پرستی کرنے لگے, اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم اللہ کے رسول اور نبی ہیں, تم لوگ جس راستے کی طرف جا رہے ہو یہ راستہ غلط راستہ ہے, صحیح راستے کی طرف آؤ. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. سورہ مؤمن میں اللہ تعالی نے پوری تفصیل کے ساتھ تمام واقعات بیان فرمائے ہیں. ایک آدمی فرعون کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہوا اور اس نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ موسیٰ کا قصور کیا ہے؟ یہی کہ وہ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو اور بغیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باعثت اللہ تعالی کی طرف سے معجزات کا مظہر تھے حضرت، بغیر باپ کے پیدائش، اور پھر اللہ تعالی نے ان کو یہ معجزات عطا فرمائے کہ وہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، برس کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے، یہاں تک کہ جو مر چکا ہوتا حضرت اس کو دم کر فرما دیتے تھے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا. لیکن یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، اور ہاروت اور ماروت وہ نبی نہیں ہیں بلکہ وہ فرشتے ہیں. تو آخر اصلاح کا کام تو انبیاء کے ذمے پہ ہے، دعوت کا کام اور نجات اور فلاح کی طرف بلانا تو انبیاء کرام کا مقام اور مرتبہ ہے. تو ہاروت اور ماروت کو کیوں کر بھیجا گیا کہ وہ آئیں اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ سحر و جادو کیا ہے؟ جب لوگوں کے درمیان میں سحر اور جادو عام ہونے لگا اور ہر آدمی کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں سحر اور جادو سیکھوں، تو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ تمام لوگوں کو سحر و جادو کی حقیقت بتائی جائے اور ان کو یہ بات، یہ مسئلہ سمجھایا جائے کہ سحر و جادو جو بذریعہ شیطان کے ہے اور بذریعہ غیر اللہ کے ہے، یہ اللہ تعالی کو ناراض کرنے کا راستہ ہے، اللہ تعالی کی نافرمانی کا راستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے عمل کرنے والے کو سزا دیں گے. اس مقصد کے لیے ہاروت و ماروت کو بھیجا گیا، اس مقصد کے لیے نہیں کہ معاشرے کے اندر سحر و جادو مزید عام ہو جائے. اور اس کی مثال آپ سمجھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و مرسلین جو تعلیمات لے کے آئے ہیں، ان تعلیمات میں گناہوں سے روکنے کی تعلیمات بھی شامل ہیں. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا کے قریب نہ پھٹکنا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب نوشی شیطان کا کام ہے. اے ایمان والو، جوا بازی شیطان کی سازش ہے، اس سے دور رہا کرو. اگر کوئی مسلمان یا کوئی انسان شریعت کی تعلیم سے سنے کہ زنا برا کام ہے اور پھر زنا سے بچنے کے بجائے وہ زنا میں ملوث ہو جائے، تو اس میں شریعت کا کیا قصور ہے؟ آپ خود بتائیے. اگر کسی انسان کو دین اسلام کا یہ پیغام ملے کہ شراب نوشی شیطان کا عمل ہے، اور یہ سن کے کوئی شراب نوشی کی تفصیلات میں جانا چاہے اور شراب نوشی کے مزید معلومات لینا چاہے، تو وہ ضرور لے. لیکن اگر اس نے عمل کر لیا تو وہ گناہگار بھی ہے، وہ شریعت کا مجرم بھی ہے، اور اس نے اللہ کے ساتھ عہد شکنی کی ہے، بے وفائی کی ہے. جس کام کو اس کو روکنے کے لیے سمجھایا گیا تھا، یہ کام وہ سن کے اور خود اس میں ملوث ہو چکا ہے. الراشب والمرتشب فی نار جہنم. رشوت خور اور رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، رشوت کا پرچار کرنے والا، وہ جہنمی ہے، وہ اللہ تعالی کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے. اگر کوئی یہ مسئلہ سن کے اور رشوت کے بارے میں دلچسپی ظاہر کرے کہ رشوت کیسے لی جاتی ہے، کیسے دی جاتی ہے، کہاں پہ ملے گی، اور کرتے کرتے وہ رشوت خور بن جائے، تو اس میں اسلام اور شریعت محمدیہ کا کوئی قصور نہیں، اس کی اپنی بدبختی ہے یہ. تو فرشتے بابل میں ہاروت اور ماروت جو مسلمانوں کو یا انسانوں کو جادو کی تعلیمات سے آگاہ کر رہے تھے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ جادو کی تعلیمات سیکھ کے اور اس پہ عمل شروع کر دیں، بلکہ اس کی اصل جاننا، اس کی حقیقت جاننا، اس کی ہیئت جاننا، اس کے نقصانات جاننا، اس کی اقسام جاننا، اس کے طور طریقے جاننا، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ غلط کام ہے اور آپ ہوشیار رہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق ہاروت و ماروت کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور انسان کو بتاؤ کہ یہ عمل غلط کام ہے، اس میں پڑنا نہیں چاہیے. اور اس کام کے لیے انبیاء کرام کی عصمت، انبیاء کرام کی عظمت اور ان کا تقدس اتنا عظیم تھا کہ انبیاء کرام وہ اللہ تعالی کے ہاں ایک محفوظ مخلوق ہے. انبیاء کرام ان مقامات سے بھی محفوظ رہا کرتے تھے جہاں پہ تہمت کا شائبہ پیدا ہو جائے. انبیاء کرام ایسے تعلیمات کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے جہاں سے لوگوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ ہاروت اور ماروت کے لگا دیا کہ تم دونوں جا کے لوگوں کو سمجھاؤ گے کہ سحر و جادو غلط کام ہے، سحر و جادو گناہ ہے، سحر و جادو اللہ کی نافرمانی ہے، اور ان کاموں کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ لوگ ان کو دیکھیں تو وہ اللہ کی قدرت کاملہ کے معترف بھی ہو جائیں اور فرشتوں کے وجود کے بھی قائل ہو جائیں اور ان کو کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ یہ کام واقعی جرم ہے، حرام ہے. یہ آسمان سے آئے ہوئے فرشتے وہ خود اس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں. انبیاء کرام کے بارے میں کفار اور مشرکین اور نافرمان وہ تو کہتے تھے کہ یہ انبیاء جادوگر ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہ جادو ہو چکا ہے. فرعون نے کہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے انکار کیا کہ خبردار، جو تم نے مجھ پہ جادو کی تہمت لگائی، میں جادوگر نہیں ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مظہر ہے. اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو تانا دیا گیا جادو کا، حضرت ہود علیہ السلام کو تانا دیا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو تانا دیا گیا، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ پہاڑی سے اونٹنی نکالیے جس کا بچہ بھی ہو، وہ دودھ بھی پیتا ہو، ہم اس کو دیکھیں، وہ ہمارے ساتھ گھومیں. جب حضرت نے وہ دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی، ان کو بھی جادوگر قرار دے دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک تیسری مخلوق کا انتخاب فرمایا. آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے کہ انبیاء بھی اس مقدمے میں ایک فریق ہیں اور جادوگر بھی اس مقدمے میں ایک فریق ہیں. تو فیصلہ فریقین نہیں کرتے ہیں، فیصلہ فریق ثالث کرتا ہے. اللہ تعالی نے فریق ثالث کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ اللہ کے بندوں کے درمیان میں جائیں اور ان کو حقیقت بتائیں کہ انبیاء کا کام الگ ہے اور جادو اور سحر کا کام الگ ہے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور تم نے جو سلیمان علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی جادو کی، یہ غلط تہمت ہے. حضرت سلیمان و داؤد جادوگر نہیں تھے. ولیکن الشیاطین کفروا، یہ تو شیاطین کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ مسئلہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا سامان انبیاء کرام کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے. ہدایت کی آیات اور ہدایت کی کتابیں اللہ تعالیٰ کا کلام اور دین کے حقائق وہ اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے مبعوث فرمائی ہیں، لیکن جہاں ضرورت ہوئی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے رہنمائی کے لیے اپنی کائنات کی دیگر مخلوقات کے بھی کام ذمہ لگائے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد پھر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آیا انبیاء کے معجزات میں اور جادوگر کے جادو میں کیا فرق ہے؟ انبیاء کی وحی، انبیاء کی تعلیمات، انبیاء کے افعال اس میں، اور ایک ساحر اور جادوگر جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب کے کام کرتا ہوں، میں بغیر اسباب کے کام کرتا ہوں، آیا ان دونوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی فرق ہونا چاہیے؟ ورنہ اللہ کی مخلوق کنفیوز ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی اور معجزے میں اور جادو میں فرق نہیں کر سکے گی۔ لفظ سحر عربی میں کہتے ہیں پوشیدہ اسباب کے ذریعے سے کوئی کام کرانے کو، یعنی کام ہو رہا ہے، عمل ہو رہا ہے، نتیجہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو اس کے اسباب ہیں، جو اس کے ذرائع ہیں، جو اس کے لیے مٹیریل بن رہا ہے، وہ نظر سے اوجھل ہوتا ہے، اسے سحر کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے علماء کرام نے بہت ہی آسان اصول بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ انبیاء کرام کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ واقعتاً اسباب کے بغیر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالی کا حکم ہو گیا اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام ہو گیا، کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مزید سبب، کوئی اور مخلوق، کوئی اور ذریعہ، کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی دیو، کوئی پری، کوئی اس کا کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کے معجزات جناب رمضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی اول تا آخر خود ایک معجزہ ہے۔ آپ کی زندگی میں ابتدا ہی میں جو اعمال رونما ہوئے ہیں اور تمام انسانوں نے دیکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کام کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یقیناً یہ کوئی خاص طاقت ہے، کوئی خاص مخلوق ہے جو اس شخص کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان سے خارق عقل کام ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگوں کی ڈیمانڈز کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہ کفار کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین سے کوئی چشمہ نہیں نکالیں گے، او یکون لك بیت من زخرف، یا پھر آپ کا گھر ہونا چاہیے سونے کا، ہیرے جواہرات کا، او ترقا فی السماء، یہ پیغمبر، یا پھر آپ آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھے، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے منتر پہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ آپ ایک خط لے آئیں ہم پڑھ لیں کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے اور یہ مشرکین مکہ کے نام پہ ہے، ہم اس کو پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ہم تصدیق کریں گے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میری رب کی ذات پاک ہے، میری رب کی ذات عظیم ہے، اور یہ تو اس کے حکم سے ہی ہوگا، میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں اور میں تو ایک رسول ہوں، میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میں زمین سے چشمے بہاؤں اور باغات ایک دم قائم کر لوں اور آسمان پہ چڑھ جاؤں اور میرے ہیرے جواہرات کے گھر ہوں، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک اللہ کا بشر اور رسول ہوں۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، علماء کہتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات وہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں، اور ساحر کا جادو اور جادوگر کا سحر یہ بغیر اسباب کے نہیں ہوتا، یہ اسباب کے سمیت ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے فن کے ذریعے سے اسباب کو چھپا دیتے ہیں. ہمیں اور آپ کو وہ اسباب نظر نہیں آتے، لیکن ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اسباب نظر آ جاتے ہیں، آدمی اس کی حقیقت کھل جاتی ہے اور لوگ اس سے بددل ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا دھوکے باز ہے کوئی. اور کئی جادوگر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ کا کمال ہے، یہ ہماری نظر کا دھوکا ہے، یہ فلانا ہے، یہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے. یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ مخلوقات میری تابع ہو چکی. لہذا انبیاء کرام کو سحر کی طرف منسوب کرنا یا انبیاء کرام کو ساحرین و جادوگر کہنا، یہ اللہ تعالی کے دین میں منع ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہمارے حکم کے پابند ہوتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ تو وحی کے پابند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ان کو تعلیم عطا فرماتے ہیں بس وہی آگے پہنچاتے ہیں. اسی طرح امام راغب نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ عموماً جو جادو کیا جاتا ہے یا سحر کیا جاتا ہے وہ تین طریقوں پہ ہوتا ہے. نمبر ایک، وہ جادو جس میں جادوگر اپنے طرف سے کوئی ایسا فن دکھائے کہ وہ انسان کی نظر کو اپنے تابع کر لیتا ہے، جسے میزمرزم بھی کہتے ہیں. حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادو ہو رہا ہے. اور یہ جادو کی قسم قرآن کریم میں موجود ہے، سحروا اعین الناس وجاؤوا بسحر عظیم. فرعون کے جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا اور وہ بہت بڑا سحر کرتب دکھانے لگے تھے. زمین پہ جادو نہیں کیا تھا، رسیوں پہ نہیں کیا تھا، لوگوں کی آنکھوں پہ کر دیا تھا. یعنی یہ وہ جادو ہے جس میں انسان کی نظر کو وہ اپنے تابع کر لیتے ہیں. اور اسی طرح یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا، جادوگروں کے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جادوگروں کے اجدہے سانپ یہ سارے کے سارے گھوم پھر رہے ہیں. حقیقت میں کچھ نہیں تھا، حضرت کے خیال پہ انہوں نے اس طرح کا کچھ اثر کر دیا تھا. یہ ہے جادو کی پہلی قسم، امام راغب رحم اللہ نے وہ بیان کی. دوسرے نمبر پہ جو جادو کیا جاتا ہے اس میں صرف اور صرف میزمرزم یا نظر کا دھوکا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں وہ مخلوقات کے ذریعے سے مدد لیتے ہیں. شیاطین کو پکارتے ہیں، جنات کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے جو اعمال ہیں وہ سارے کے سارے کر کے اور اس کے بعد وہ کسی جادو کے ظاہر کرتے ہیں. قرآن کریم میں اس جادو کا بھی ذکر ہے کہ یہ سارے کے سارے جو جادوگر جادو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. سورہ شعراء کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو بتائیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، یہ شیاطین ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور شیاطین کے ذریعے سے یہ لوگوں کے معاملات کو خراب کرتے ہیں. شیاطین کون ہیں؟ شیاطین جنات ہیں. شیاطین کون ہیں؟ شیاطین دیو ہیں. شیاطین اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے انسان سے رابطے میں آ جاتی ہیں اور وہ خیر کے بجائے شر کی طرف آگے بڑھنے لگتی ہیں. قرآن کہتا ہے ان سے بھی دور رہنا ضروری ہے. اور تیسرا جو جادو ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنانا، لیکن اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اللہ کو ناراض کیا جائے اور ان مخلوقات کو خوش کیا جائے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ سالوں سے نہایا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ شیطان کو راضی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ طہارت نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا، لباس کو پاک نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ یہ سارے اعمال اپنا لے گا تو اس کی جو محنت ہے اور اس کی جو چلا کشی ہے وہ زیرو ہو جائے گی، ساری کی ساری مخلوقات ناراض ہو کے چلی جائیں گی اس سے۔ اس لیے وہ خدا کو ناراض کر کے مخلوقات کو خوش کرنے کے لیے ایسے طریقے اپناتا ہے کہ جو زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ جادو اور اس کے آثار، اس کے طور طریقے، یہ سارے کے سارے ہمارے دین میں منع ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ امام صاحب فرماتے تھے کہ انہی جادوگروں کے مقابلے کے لیے اور مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے اگر کوئی جائز اور مباح طریقوں سے ان کا مقابلہ کرے تو وہ جائز نہیں بلکہ ضروری ہے۔ ہر طرح سے مسلمان کو اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہیے اور مسلمان کو سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت وہ ہمہ جہت ہونی چاہیے۔ جب اس پہ کافر کا حملہ ہو تو اس کا جواب، جب اس پہ سحر کا حملہ ہو اس کا جواب، جب آپ کے عقیدے پہ حملہ ہو اس کا جواب تیار رہنا چاہیے۔ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سب تو نہیں جانتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے اہل ذکر سے جانو اگر تم خود نہیں جانتے ہو۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان تشریف لاتے ہیں علماء کے پاس، اولیاء کے پاس، ائمہ کے پاس کہ جی اس کو دم کر دیجئے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، اس کے لیے کوئی کوشش فرما دیجئے، کوئی اس کے اوپر وظیفہ پڑھ دیجئے تاکہ وہ جو ناکار آثار ہیں وہ ختم ہو جائیں اور نیک آثار وہ ظاہر ہو جائیں۔ اور یہی دوسرا فرق ہے سحر میں اور انبیاء کے مبارک زندگی میں، کہ انبیاء وہ نورانی اعمال اپناتے ہیں، انبیاء فرشتوں کو اپناتے ہیں، انبیاء طہارت کو اپناتے ہیں، انبیاء پاکی کو اپناتے ہیں، انبیاء احسان کو اپناتے ہیں، انبیاء کرام خیر کو اپناتے ہیں اور انبیاء کرام صلح رحمی کو اپناتے ہیں، جبکہ ساحر وہ تمام وہ کام اپناتا ہے جس سے انبیاء کرام نے منع کیا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انبیاء وہ لوگوں کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ انبیاء کی بات جب لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ پھر اتحاد میں آ جاتے ہیں، دین میں آ جاتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے نام نہاد پڑھے لکھے معاشرے میں لوگ نکلے ہوئے ہیں پتھر لے کے، بندوقیں لے کے کہ جی فلاں آدمی پشتو بولتا ہے، اس کو قتل کرنا ضروری ہے۔ یہ جہالت کیسے آئی؟ انبیاء کی تعلیم کو چھوڑا تو اس لیے آئی۔ یہ باتیں تو 1400 سال پہلے ختم ہو چکی تھیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لا فضل علی العرب علی العجم ولا علی الابیض علی الاسود ولا علی الاعجم، کہ یہ تو کوئی فضل نہیں ہے، ہاں مگر فضل یہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہو اور شریعت مطہرہ پہ عمل کرتا ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو وہ ہماری سروں کا تاج ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا اور اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا وہ ہمارے اپنے گھر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم، اے نوح آپ کا بیٹا یا آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے غلط کام کیے، خبردار کہ آپ نے آئندہ اس کی سفارش کی۔ انبیاء کی تعلیمات کو اپنانا یہی انسان کی کامیابی کی راز ہے، اور انبیاء کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو جہالتوں کے اور گمراہیوں کے اور گناہوں کی اندھیری کھائیوں سے نکل کے اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور انوارات کے چشموں سے فیضیاب کر دے گا. یہی تو وہ رونا ہے, کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری, کہ نہ علم کی طرف توجہ, نہ تعلیم کی طرف توجہ, نہ معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ, نہ ان کو کوئی خیر کی بات سمجھانے کی طرف توجہ, اور پھر اس کے بعد جب ناکردنیاں ظاہر ہوتی ہیں تو قوم کو نقصان پہنچتا ہے, ملک کو نقصان پہنچتا ہے. یہ ملک تب ترقی کرے گا اور یہ لوگ تب اصلاح پہ آئیں گے جب ان کو دین کی طرف لایا جائے گا اور ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلابی پیغام سنایا جائے گا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, چین کے ساحل, نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر. خدا کی قسم اگر اس پہ عمل شروع ہو جائے تو آج بھی ہم ایک قوم, ایک امت اور ایک بہترین مسلمانوں کی جماعت کی حیثیت سے ظاہر ہو سکتے ہیں اور دنیا میں اپنی عزت کما سکتے ہیں. لیکن جب تک شریعت مطہرہ اور اسلام پہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک حاشا وکلا کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ مسائل وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, حضرت سلیمان کے دور میں جو شیاطین کرتے تھے وہ سحر کرتے تھے, وہ جادو کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو اس کی حقیقت سمجھاؤ, اور اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا, تمہارے ذمہ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے علماء فلسفہ سکھاتے تھے لوگوں کو, فلسفہ قدیم اور فلسفہ جدید یونان والا, تو اس سے پہلے یہ عہد و پیمان لیتے تھے کہ دیکھو یہ فلسفہ جو ہم سیکھ رہے ہیں, یہ جو ہم یونانیوں کی, گریس والوں کی فلسفی سیکھ رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ ہم علیاذ باللہ کافر ہو جائیں, اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وجود کو مزید پہچان لیں اور اچھی طرح ثابت کر سکیں. اس کے باوجود بے شمار ایسے لوگ تھے جو فلسفہ پڑھ کے گمراہ ہو گئے, تو اس میں علماء کا کوئی قصور نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو چھوٹی سی ایک چنگاری اس کے سینے میں ایمان روشن کر دیتی ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من رب, اور کوئی پیغمبر کے گھر میں پلا بڑا ہوتا ہے لیکن ہدایت نصیب میں نہیں ہوتی ہے. انک لا تہدی من احببت, اے پیغمبر ہدایت حتمی اللہ تعالیٰ دیں گے, آپ نہیں دیں گے. تو امید ہے کہ آج کے ہمارے حاضرین مجلس کو یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں دو فرشتے بھیجے بابل شہر میں جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ساتھ میں کہتے بھی تھے کہ انما نحن فتنہ, ہم تو ایک آزمائش ہیں, فلا تکفر, غلط کام نہ کرنا. امام احمد رحمہ اللہ, امام احمد ابن حنبل اور اسی طرح جو ظاہری حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں وہ تو مطلقاً کہتے ہیں کہ سحر و جادو کفر ہے. وما کفر سلیمان, وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا. اس کفر کا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں سحرا, حضرت سلیمان نے سحر نہیں کیا, یعنی سحر اور کفر ایک ہی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہوں گے کہ سحر و جادو بالکل برداشت نہیں کیا جاتا ہے, اور اگر کس ہلکا سا شائبہ بھی پایا جائے تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ آج اس سرزمین پہ یہ گند موجود نہیں ہے. کوئی چھپ چھپا کے کرتا ہوگا تو کرتا ہوگا, لیکن ان کی شہروں کی دیواریں اور پل وہ صاف ستھرے ہیں, اور کوئی اس پہ نہیں لکھا ہوا کہ فلانا بنگالی اور فلانا یہ اور فلانے موبائل نمبر. یہ ہمارے معاشرے کی جہالت کی وجہ سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں. انما نحن فتنہ فلا تکفر, ہم تو آزمائش ہیں لیکن کفر نہیں کرنا, کفر بہت بری بات ہے. اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ قرآن کریم بڑی وضاحت سے بیان کر رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرماتے تھے، تقریر فرماتے تھے، صحابہ کو مسائل سمجھاتے تھے، اور آپ اپنی عظیم فصاحت اور بلاغت کے اعلی معیار پہ پہنچ جاتے تھے، تو کچھ کلام ایسا ہوتا تھا کہ وہ کلام بڑے بڑے عرب کو، بڑے بڑے صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے. وہ کہتے تھے، یا رسول اللہ راعنا، اے اللہ کے رسول، ہماری بھی کچھ رعایت فرما دیجئے، مسئلہ سمجھا دیجئے، یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے. اور جو یہود تھے وہ بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے راعنا، اے اللہ کے رسول، اور پھر آگے کہتے تھے آپ ہمارے چرواہے ہیں، علیہ باللہ واستغفر اللہ. اصل میں یہ صیغہ دو مادوں سے نکلتا ہے، اگر اس کو آپ رعایت سے لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا خیال کرنا، رعایت کرنا، اور اگر اس صیغے کو آپ رعونت سے لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ذلیل ہونا، اور اس کا مطلب ہوگا بے عقل ہونا، اور رعیت سے لیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا چرواہا بننا. رائی کہتے ہیں چرواہے کو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت اور آپ کے تقدس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ جہاں آپ کی عزت اور ناموس پہ حرف آ رہا ہو تو اس کلام کو شریعت سے باہر کر دیا جائے اور پابندی لگا دی جائے کہ خبردار، آج کے بعد کسی نے ایسا کلام کیا. اگلی آیات میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، پیغمبر کے سامنے راعنا کا صیغہ نہ کہنا. وقول انظرنا، اور آپ کہیے کہ آپ ہماری رعایت کر دیجئے. انظرنا، وہی بات ہے، کلمات دوسرے ہیں. نظر کرنا، خیال کرنا، کوشش کرنا، یہ کہنا ضروری ہے راعنا کے کلمات، خبردار آج کے بعد نہیں کہنا. اسمعوا، اور پیغمبر جو فرماتے ہوں وہ غور سے سننا، بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وللکافرین عذاب علیم، اور بے شک یہ جو کافر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان قریب ان کو دردناک عذاب ملنے ہی والا ہے. میرے محترم بھائیوں، کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، اور ان کو بشر کہنا گستاخی ہے، کفر ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے. میں نام نہیں لے سکتا، بار بار کیا ایک ہی رونا رونا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہود نے پیغمبر کو راعنا کہا، اللہ نے پابندی لگائی خبردار آج کے بعد یہ کلمات نہیں کہنے، اور انہوں نے بشر کو کفر کہا ہے. قرآن کریم میں بشر کے الفاظ کتنی جگہ پہ موجود ہیں یہ آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا قل انما انا بشر مثلكم افرائیت الذی تولا، اور آگے آتا ہے عبدا اذا صلى. بشر تو دور کی بات ہے، پیغمبر کو عبد کہا گیا ہے، بندہ کہا گیا ہے. تو قرآن ایک شخص کو بشر کہتا ہے اور لوگ نہیں مانتے، تو قرآن غلط ہے یا لوگ غلط ہیں، فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اگر علیہ باللہ واستغفر اللہ پیغمبر کو بشر کہنا گناہ ہوتا، پیغمبر کو بشر کہنا گستاخی ہوتی اور کفر ہوتا، تو قرآن کریم میں آیت نازل ہو جاتی، اے ایمان والو پیغمبر کو بشر نہیں کہنا، جیسے لا تقول راعنا کے بارے میں آیت آئی ہے. پتہ چلا کہ اپنی طرف سے دین جو بنایا جاتا ہے وہ دین نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیغمبر کی بشریت کا انکار تو کفار نے کیا تھا. ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ پیغمبر بازار بھی جاتے ہیں سودا سلف لینے، اور یہ پیغمبر کھانا بھی کھاتے ہیں، اور یہ پیغمبر تو شادیاں بھی کرتے ہیں. وما ارسلنا قبلک الا انہم، قرآن کریم کہتا ہے ہاں ہم نے جو پیغمبر بھیجے، لیا کلون الطعام، وہ کھانا بھی کھائیں گے، اور وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ بازار بھی جائیں گے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، یہ تو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق کے طور پہ آپ نے یہ مسئلہ یاد کر کے جانا ہے کہ کسی کے کہنے سے کلمات پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ کسی ہندوستان کے مولوی کے کہنے پہ اگر وہ لکھ دے کہ فلانا کلمہ بری بات ہے تو وہ ان کے اوپر کہیں سے نازل ہوئی ہوگی، یہ بات ہمارے دین میں اور قرآن کریم میں پیغمبر کی شان میں بشر کا آ گیا ہے، پیغمبر کے خلاف بشر کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ لہذا صحیح اور بات اصل بات یہی ہے کہ پیغمبر کی شان میں وہ کلمات جو قرآن نے کہے ہو آپ اور ہم بھی کہیں گے، کوئی گستاخی نہیں ہے اس کے اندر۔ ما يرد الذين كفروا من اهل الكتاب، یہ جو اہل کتاب ہیں یہود ہیں، یہ کبھی نہیں چاہیں گے، ول المشرکین، اور نہیں اہل کتاب کے ساتھ مشرکین چاہیں گے، ان ينزل عليكم من خير من ربكم، کہ تمہارے اوپر خیر نازل ہو، تمہارے اوپر علم نازل ہو، تمہارے اوپر بھلائی نازل ہو اللہ کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمته من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمتوں کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اصل میں یہود مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ مل جل کے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں، لیکن کیا کریں، آپ کمزور لوگ ہیں، آپ ذلیل لوگ ہو، ہم ہیں وی آئی پی، ہم ہیں اسپیشل، اور یہ جو تمہارے درمیان میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے، پیغمبر آ رہا ہے، اس کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہم تم سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سازش کا بھی بانڈا پھوڑ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی تمہارے خیر خواہ یہ نہیں ہے، بلکہ ان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیوں آئے ہیں، ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ان کو کیوں ملا، یہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ اور پھر قرآن نے کہا یہ تمہاری تقسیم نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہیں اسے دیتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جسے چاہیں اسے بے حساب رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ وبهذا القدر نكتفي اليوم، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء۔ اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ اللهم إنا نسألك كل خير سألك الأنبياء والمرسلين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتنة والبلاء والمصيبة والتقى، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه۔ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ موسم کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ تمام بارشوں کو رحمت کا پیش خیمہ بنائے، اور جو مسلمانوں کے نقصانات ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کے خزائن سے مدد و نصرت فرمائے، مداوا فرمائے۔ جو مرحومین ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرمائے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے بیوقوف اور جاہل عناصر لسانیت کو پھیلانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان بے امنی پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے تمام مسلمانوں کو، ہمارے ملک عظیم کو، ہماری مقدس سرزمین کو محفوظ و معمون فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه.